اس اہم موضوع پر گفتگو سننے کے بعد یقیناً ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہوگا. اسی کے ساتھ میں حجت الاسلام والمسلمین آغا سید جواد نقی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ یہاں آئیں اور اس موضوع پر ہمیں مزید معلومات فراہم کریں تاکہ ہم اس پہ سمجھ کر صحیح معنی پہ عمل پیرا ہو سکیں. آپ حضرت بابا زبران درود پڑھتے ہوئے ان کا استقبال کریں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ. موضوع سخن کربلا کی عبرتیں یا دید عبرت ہے واقعہ کربلا کی طرف. عرض ہوا تھا کہ اس لحاظ سے ہم قرآنی واقعات کو اور کربلا جیسے واقعات کو ملاحظہ کر سکتے ہیں اور کیا ہے ابھی تک زندگی میں ہم نے گوناگون لحاظ سے جہتوں سے توجہ کی ہے اور اپنی نظر اور توجہ کی حد تک استفادہ بھی کیا ہے. اور ایک نگاہ جو ضروری ہے اور وہ بھی اہل بصیرت کے لیے وہ یہ کہ ایسے واقعات میں جہاں دو فئہ دو گروہ آپس میں نبرد کریں ان میں سے ایک فی سبیل اللہ جہاد کر رہا ہو اور دوسرا کافر باغی اور منکر, ایسے واقعات کو قرآن نے فرمایا کہ ان میں عبرت کا بھی پہلو موجود ہوتا ہے. جہاں پر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ فی سبیل اللہ لڑنے والوں میں کتنے شہید ہوئے, کتنے اسیر ہوئے, کتنے بچ گئے, کیا ظلم ہوا, کیا ستم ہوا, یہ ایک دید ہے. مارنے والوں میں سے کس نے مارا, کس طرح سے مارا, کس بے دردی سے مارا, یہ بھی ایک نگاہ ہے, ایک دید ہے. لیکن قرآن نے فرمایا کہ ان فی ذلک لعبرتن لأولی الابصار, صاحبان بصیرت کے لیے ایک اور پہلو بھی ایسے واقعات میں موجود ہے اور وہ عبرت کا پہلو ہے. لیکن عرض کیا تھا پہلے دن بھی کہ اس کے لیے جو شرط ہے قرآن نے لگائی ہے وہ ہے بصیرت. اب صاحبان بصیرت نے متوجہ کیا ہے کہ اس واقعہ کی عبرتیں بھی ملاحظہ کی جائیں. ان عبرتوں میں سے گوناگون ہیں, فراوان ہیں, یہ موضوع بہت مفصل ہے. اگر ہمیں وہ دروازہ مل جائے اس موضوع میں داخل ہونے کا تو پھر آپ بخوبی اندازہ لگا لیں گے کہ کتنی عبرتیں اس کے اندر موجود ہیں. افراد جو مختلف اس واقعہ میں شریک ہیں ان کے انفرادی حالات سب کے سب باب عبرت ہیں انسان کے لیے. ان میں سے ایک پہلو یا ایک باب یہ تھا کہ یہ امت رسول, یہ مسلمان جو دائرہ اسلام میں آئے, قبول کیا اور ایک مدت تک رسول اللہ کی معیت میں زندگی بسر کی اور قربانیاں بھی دیں, سب کچھ کیا, ایک مختصر زمانہ گزرنے کے بعد, دوسرے لفظوں میں وہی اسلام کی پہلی نسل ہی اس قدر گر گئی, اتنی نیچے آ گئی کہ انہوں نے اسی رسول کے نواسا کو شہید کر دیا اور اپنے دین کے امام کو شہید کر دیا اور وہ کچھ کیا جو شاید ایک غیر مسلم نہ کرتا, یقیناً نہ کرتا. یہ غیر مسلموں میں ہمیں ایسی کوئی تاریخ نظر نہیں آتی جو خود اسی امت مسلمہ اور مسلمانوں کی پہلی نسل نے کیا یہ کام. اور یہ بہت ہی سخت اور تلخ مطلب ہے. لہذا آج بھی اتنی مدت گزرنے کے بعد، اتنا کچھ کہنے سننے کے بعد، لکھا جانے کے بعد بھی ہر ذہن اپنے تہ دل میں، نہان خانے میں ایک حیرت ضرور رکھتا ہے، اور وہ یہ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیوں کر ممکن ہے کہ ایک امت جو حلقہ بگوش اسلام ہوئی اور انہوں نے ثبوت بھی دیا عملی، پھر اس طرح سے گر جائیں. یہ بعید ہے، بہت دور ہے، یہ نہیں ہو سکتا بھائی. آج ہم اپنے درمیان بھی یہ کہتے ہیں، مثلا ایک اچھا آدمی، نیک پرہیزگار متقی آدمی، نمازی آدمی، اگر اس کی جانب ایک نسبت دی جائے تو فوراً دوسرے نفی کرتے ہیں، اس کہتے ہیں بہت دور ہے، بعید ہے، یہ کام کیا اس نے. ابھی چند لحظے پہلے کی بات ہے، ابھی یہاں آنے سے پہلے ایک تصویر یہ دوستان دیکھ رہے تھے، آپ نے بھی دیکھی ہوگی، کہ جس میں انٹرنیٹ پہ ایک تصویر ہے، حقیقی ہے یا بنائی گئی ہے، جس طرح سے کہ ایک شخص، ایک انسان، انسانی بچے کو روسٹ کر کے کھا رہا ہے. بڑی صفائی کے ساتھ انہوں نے شفاف تصویر دکھائی، اور وہاں دیکھتے ہوئے، ابھی چند منٹ پہلے کی بات ہے، یہاں آنے سے پہلے بعض دوستان ابھی موجود ہیں جنہوں نے یہ منظر بھی دیکھا، وہیں سے ایک برادر بولے، کہا کہ یہ جعلی ہے، یہ من گھڑت تصویر ہے، انسان اتنا نہیں گرا کہ اپنے ہاتھ سے اپنی اولاد اور اپنے بچے کو کھانا شروع کر دے، اتنا نہیں گرا ابھی تک انسان. دیکھا، دور بعید کی بات نظر آئی ہمیں، یہ نہیں ہو سکتا بھائی، انسانیت اتنی گر جائے کہ انسانی بچے کو آئے روسٹ کر کے اور پھر اسی کے اعضا کو وہ کھانا شروع کر دے، اتنا نہیں ہو سکتا، اتنا نہیں گر سکتا انسان. بچہ روسٹ کر کے کھا لینا، اس میں دور کی بات نظر آتی ہے، لیکن اگر اسی کو بتایا جائے کہ انہوں نے بچہ روسٹ کر کے کھانے سے کہیں زیادہ ظلم کیا ہے کربلا میں، انسان نے اور مسلمان نے، اور وہ بھی ان لوگوں پر جو ان کے دین کا منبع اور ملجا و ماوا تھے، نہ کسی معمولی خاندان پر. ایک تو یہ صورت نہیں کہ اوس و خزرج دوبارہ آپس میں لڑ پڑے اور درندگی سے ایک دوسرے کے اوپر ظلم کریں، اوس خزرج کے اوپر اور خزرج اوس کے اوپر، یا آپ کہیں کہ دو قبیلے، نہ، امت آئے اور اپنے امام پر اس طرح سے ظلم ڈائے، اتنی گر سکتی ہے یہ امت؟ لگتا ہے وہ نہیں ہو سکتا بھائی، یہ کام دور کی بات ہے. اور جیسے عرض کیا تھا کہ رسول اللہ کی رحلت کے بعد سب سے بڑی دلیل جو اس وقت دی جاتی ہے وہ یہ کہ اگر رسول اللہ نے اپنی زندگی میں کسی کو نامزد کیا ہوتا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ بہت بعید بات ہے بھائی، دور کی بات ہے، یہ نہیں ہو سکتا. وہ مسلمان، اس طرح کے لوگ جس دن رحلت ہوئی اسی دن پھر جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سب سے بڑی دلیل ہے، نفسیاتی دلیل، کسی تاریخ میں نہیں لکھا ہوا کہ یوں ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، نفسیاتی دلیل ہے، یعنی انسان کا ضمیر مانتا نہیں ہے، گوارا نہیں کرتا کہ یوں بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر اس کی وجوہات تلاش کی جائیں کہ یہ ہو سکتا ہے اور ہوا ہے، ایک دفعہ نہیں بیسیوں دفعہ تاریخ میں ہوا ہے یہ کام، اور آج بھی روزمرہ ہمارے سامنے ہو رہا ہے، صرف انسان تھوڑا سا تجزیہ کرے، تحلیل کرے ان مسائل کی، وہ جلدی اس کو معلوم ہو جائے گا کہ ہو سکتا ہے بھائی، یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، اس سے بھی بڑھ کر ہو سکتا ہے. لیکن یہاں تک پہنچنے میں جو عوامل، جو اسباب کار فرما ہوتے ہیں، انہیں نظر میں رکھنا بہت ضروری ہے، پھر انسان یقین کر لیتا ہے کہ یوں ہو سکتا ہے، ایسے کوئی بڑی بات نہیں ہے. کیوں ہمیں بعید نظر آتا ہے، دور نظر آتے ہیں یہ کام، یہ نہیں ہو سکتے، کیسے ہوئے ہوں گے؟ اس وجہ سے کہ ہم اپنے ذہن سے صرف واقعے کو سوچتے ہیں اور ان افراد کو اور افراد اور واقعات میں بہت دوری نظر آتی ہے ہمیں کہ یہ آدمی یہ داڑھی والا آدمی یہ نمازی آدمی یہ پرہیزگار آدمی یہ اور یہ واقعہ اس میں تو بہت دوری ہے بہت فاصلہ ہے اس میں آپس میں یہ کیسے ہو سکتا ہے لیکن ان دو دور چیزوں میں ایک واقعہ اور ایک یہ شخص ان کے درمیان کچھ نہ نظر آنے والی ایسی چیزیں ہیں جنہوں نے آپس میں ان کو مربوط کیا ہوا ہے دکھائی نہیں دیتی ہمیں اگر وہ چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں ہمیں تو نہ صرف ہم تعجب نہیں کریں گے اور یہ نہیں کہیں گے کہ یہ نہیں ہو سکتا بلکہ فوراً کہیں گے کہ یوں ہی ہونا چاہیے تھا بلکہ اس سے بھی بدتر اگر وہ نامرئی لنکس نظر آنا شروع ہو جائیں ہمیں ایک فن ہے آرٹ ہے اس وقت دیکھتے ہوں گے آپ بھی دیکھا ہوگا آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا دنیا ہی فن کی دنیا ہے آرٹ کی یہ بناتے ہیں مجسمے بچوں کے لیے اور ان مجسموں کو نامرئی داغوں سے ڈوریوں سے باندھ کے پھر انگلیوں سے ان کو حرکت دیتے ہیں وہ بول بھی رہے ہوتے ہیں آگے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں بچوں کے لیے عموماً بنائے جاتے ہیں پروگرام اب بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ مجسمہ یہ گڑیا یا یہ بنی ہوئی چیز جو بھی ہے یہ ہاتھ بھی ہلا رہی ہے یہ منہ بھی ہلا رہی ہے بول بھی رہی ہے اور اسے معلوم نہیں ہوتا کہ نہ نظر آنے والے داغے اس کے اعضاء کے ساتھ باندھ کر اس شخص نے اپنی انگلیوں سے باندھے ہوئے وہ انگلیاں ہلا رہا ہے اور نیچے سے یہ حرکت ہو رہی ہے یعنی یہ حرکات نامرئی رابطوں کے ذریعے مربوط ہیں ان انگلیوں سے اگر یہ نامرئی رابطے کشف ہو جائیں معلوم ہو جائیں کھل کے سامنے آ جائیں پھر نہیں لگتا بھائی ہاتھ اتنا اوپر ہے اور یہ گڑیا نیچے ناچ رہی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے اوپر ہاتھ اور یہ گڑیا نیچے ان میں تو کوئی رابطہ ہی نہیں ہے آپس میں یہ کیسے ہو رہا ہے یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ اس میں نامرئی دھاگے ہیں نامرئی رابطے ہیں انہیں سامنے لانے کی ضرورت ہے اگر وہ معلوم ہو جائیں سب تصدیق کریں گے ہم ایسے ہی اسی طرح یہ واقعات اور یہ شخصیات یہ افراد اور ان کا یہ پس منظر ماضی اس کے درمیان کچھ نامرئی واقعات ہیں نامرئی روابط ہیں وہ نامرئی روابط اگر معلوم ہو جائیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ افراد ایسا کام کر سکتے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ گھنونے افعال انجام دے سکتے ہیں اور دیے انہوں نے انسان کو گرتے میں دیر بھی نہیں لگتی اور جب گر جائے تو اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ اور مانے بھی نہیں ہوتا جب انسانیت گر جائے زوال پذیر ہو جائے جب بشر کون سی چیزیں انسان کو اپنے مقام سے گرا دیتی ہیں نیچے عبرت جن چیزوں سے لینی ہے ہمیں وہ یہ ہے کہ اگر انسان گر جائے ایک صحابی زادہ ایک مسلمان اسلام کی پہلی نسل اتنے کارہائے نمایاں کرنے کے بعد اگر گر جائے اس طرح کی تاریخی جنایت بھی انجام دے سکتا ہے یہ عبرت ہے ہمارے لیے اور یہ یوں نہیں کہ صرف انہی کے لیے مخصوص تھی یہ چیز جو بھی گر جائے وہ یہی کام کرے گا گرا ہوا پست انسان گٹیا انسان ہمیشہ یہ کام کرے گا لیکن وہ نامرئی رابطہ جو انسان کو اتنا گرا دیتا ہے کسی بھی نسل کو اسلام کی پہلی نسل کو بھی اور اسلام کی آخری نسل کو بھی اور درمیانی نسلوں کو بھی ایک ان میں سے عرض کیا تھا کہ وہ اقدار جو اسلام نے اور رسول اللہ نے وحی کی تعلیمات کے نتیجے میں اور خداوند تبارک و تعالی کی ہدایت کی روشنی میں جو ان انسانوں میں ایجاد کی تھی اور بہت زحمت اور محنت و مشقت کے ساتھ تدریجن وہ اقدار ان میں ختم ہونا شروع ہو گئی انہیں نہ صرف باقی نہیں رکھا گیا اہتمام نہیں کیا گیا بلکہ وہ ختم ہونا شروع ہو گئی اس لیے کہ ان اقدار کو باقی رکھنے کے لیے ایک تو ضروری ہے کہ انسان اتنا باریک بین ہو کہ اس کو یہ اقدار یہ قدریں نظر آئیں اگر موجود ہیں تو بھی، اگر ختم ہو رہی ہیں تو بھی، اگر نحیف وجود ہیں ان کا جب بھی نظر آئے انسان کو. صرف شہر کا یا ملک کا نظم و نسق برقرار کرنے کے لیے کوئی نظام نہیں ہوتا. ہم بھی یہ نہیں کہتے کہ اسلامی نظام آ جائے تو شہر کا نظم و نسق برقرار ہو جائے گا. آج بھی جو کہا جاتا ہے اسلامی نمونہ پیش کیا جاتا ہے صبح و شام، کہتے ہیں جی دیکھیں اسلامی نظام کابل میں آیا، کیسا امن و امان ہے، کیسا نظم و نسق برقرار ہے. یعنی اسلام آنے سے نظم و نسق برقرار ہو جائے گا، اور ممکن ہے کوئی متاثر بھی ہو جائے سن کر، خصوصاً وہ لوگ جو مختلف مسائل کا شکار ہیں، نا امنی کا شکار ہیں، دہشت گردی کا شکار ہیں، فرقہ واریت کا شکار ہیں، قوم پرستی، لسان پرستی، علاقہ پرستی، اور گنگن مسائل کی وجہ سے قتل و غارت یہاں ہوتی ہے، ڈکیتی چوری یہاں ہوتی ہے، اور ہر ظلم و جنایت ہر گلی میں ہر کوچے میں ہو رہا ہے. جب وہ سنتے ہیں کہ ایک نظام کے تحت ایک ملک میں ایک شہر میں ایسا امن عامہ برقرار ہو گیا ہے کہ لوگوں کے اموال کھلی دکانوں پہ پڑے رہتے ہیں، کچھ چراتا نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے سوچتا ہے کہ اس کا مطلب ہے اچھا نظام ہے، بس اس کا مطلب ہوا اسلام اس چیز کا نام ہے. بہت سو میں ممکن ہے یہ خواہش پیدا ہو جائے، یہ اسلام ہمیں بھی چاہیے. نظم و نسق کسی بھی طریقے سے برقرار کیا جا سکتا ہے. آپ ایسے ممالک میں جائیں جہاں پر اسلام نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ایک مثالی قسم کا نظم و نسق برقرار ہے، مثالی قسم کا، کہ جہاں پر آپ کو ڈھونڈنے سے بھی کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی جو بے نظمی ہو. چوری کرتا ہوا کوئی نہیں نظر آئے گا آپ کو، قتل و غارت سر عام کہیں نظر نہیں آئے گی، دہشت گردی نظر نہیں آئے گی آپ کو، قانون شکنی نظر نہیں آئے گی آپ کو، کچھ بھی نہیں ملے گا. صرف نظم و نسق اسلام سے توقع رکھنا، دین اس لیے آیا کہ ہمارے معاشرے میں نظم و نسق برقرار کرے، نہ. نظم و نسق ایک فوائد دین میں سے ایک فائدہ ہے، نہ مقاصد میں سے ایک مقصد. یہ ایک فائدہ ہے، اور یہ دین سے بھی لیا جا سکتا ہے، دین کے علاوہ بھی لیا جا سکتا ہے، دوسرے طریقے بھی موجود ہیں نظم و نسق برقرار کرنے کے. اور بہترین دلیل یہ کہ لوگوں نے کیا ہوا ہے، کابل سے زیادہ نظم و نسق دوسرے ممالک نے برقرار کیا ہوا ہے. تو اگر جو نظام نظم و نسق اچھا برقرار کرتا ہے وہی بہترین نظام ہے، تو پھر تو ہمیں وہ نظام لینا چاہیے، اس کے تابع ہو جانا چاہیے. اگر ہم کہیں کسی نظام کے تحت چیزیں مہنگی نہیں ہیں، فلاں ملک میں بڑی ارزانی ہے، بس ایسا نظام ہونا چاہیے جو سستی چیزیں بیچے، بہت سارے نظام ممکن ہیں آئیں اور لوگوں کے لیے رفا کا انتظام کر دیں. جو بھی رفا اور فلاح کے لیے کام کرے وہ فوائد میں سے ہے، دین کے بھی فوائد میں سے ہے، کسی بھی نظام کے فوائد میں سے ہے. ان چیزوں کو دیکھ کر ہم نہیں کوئی حکم لگا سکتے کہ دینی نظام اچھا ہے، اسلامی نظام اچھا ہے یا غیر اسلامی نظام اچھا ہے. پہلے اس کی روح کو دیکھیں، اساس اور حقیقت کو دیکھیں. دینی نظام فائدے اس کے شہروں میں نظم و نسق، صفائی اور یہ سب کچھ رہے گا، لیکن سب سے پہلا ہدف دین کا انسان پروری ہے، انسان بنانا. اگر بہترین نظم و نسق ہو جانوروں کے ایک ریوڑ کے اندر، وہ جانور کہاں جا پہنچیں گے اس نظم کے تحت؟ اگر آپ گھوڑے گدوں کو ملا کے لائن میں چلائیں، ہوتا ہے سدائے ہوئے گھوڑے گدے بہترین نظم و نسق کے ساتھ چلتے ہیں، آپ دیکھیں کبھی یہ فوجی یا پولیس والے ایسے گھوڑوں پر پریڈ کرتے ہیں، ممکن ہے یہ اوپر بیٹھا ہوا انسان کوئی بے نظمی دکھا دے، لیکن وہ گھوڑا ذرا برابر کان کھر نہیں ہلاتا، اس قدر تربیت یافتہ ہوتا ہے. اب اگر ایک گھوڑے کو نظم و نسق سکھا دیا جائے، نظم و ضبط سکھا دیا جائے، تو اس کی معنی یہ نہیں ہوتے کہ وہ اب گھوڑا نہیں ہے، کچھ اور بن گیا ہے. ضروری ہے منظم ہونا، ڈسپلن بہت ضروری ہے، لیکن حقیقت میں دین نے انسان کی تربیت کے لیے یہ سب کچھ رکھا ہے. صفائی ہونی چاہیے تاکہ انسان تربیت ہو سکے، نظم ہونا چاہیے تاکہ انسان تربیت ہو سکے، قانون ہونا چاہیے تاکہ انسان کچھ بن سکے. محور انسان سازی ہے، محور انسان بنانا. اگر ایک شہر میں بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لے آپ، ہیں ایسے ملک ایسے شہر کہ جہاں پر ایک کہیں کہ ایک عجوبہ ہے کہ ایسی ایسی بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں. بلڈنگیں بنا لینے سے کسی نظام کی کامیابی یا ناکامی نہیں دیکھی جا سکتی کس نے کتنی بلڈنگیں بنائی ہیں. بلڈنگیں بنانے والے بلڈر اور انسان بنانے والے بلڈر, فرق ہے ان میں. دین آ کر انسان بناتا ہے اس بلڈنگ میں جو رہ رہا ہے. سب سے بنیادی ہدف اور مقصد دین کا یہ ہے, انسان سے سروکار ہے اس کا. پھر انسان بننے کے لیے, بنانے کے لیے جو کچھ چاہیے وہ بھی راستہ بتا دیا اس نے. لہذا یہ سب کچھ انسان سازی کا کارخانہ ہے, اس میں انسان بنے. رسول اللہ نے تمام وہ امور اور اقدار جو انسان بنا سکتی ہیں وہ ساری بتا دی. لہذا دیکھیں, انبیاء نے کوئی صنعت نہیں لگائی, کوئی فیکٹری نہیں لگائی, کوئی کارخانہ نہیں لگایا کسی قسم کا, بتایا بھی نہیں کسی کو, نہ خود لگایا نہ کسی کو مشاور کے طور پر, ایڈوائزر کے طور پر رہے کہ کسی نے کارخانہ لگانا ہو, کھیتی باڑی کرنی ہو, کوئی زرعی فارم بنانا ہو تو وہ آئے کسی نبی سے رہنمائی لے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیزیں انسان خود تجربات سے بنا سکتا ہے, جیسا کہ بنا بھی لیں آج انسان نے, مدت سے لگا ہوا ہے ان چیزوں میں, اور شاید آئندہ مستقبل میں اس سے بھی بہتر اور بالاتر بنا لے. انبیاء نے وہ کام کیا کہ جو بشر تمام عمر قیامت تک اگر سب سر جوڑ کے لگے رہے نہیں کر سکتے. ٹریکٹر موٹر سائیکل بنا لیں گے, جہاز راکٹ بنا لیں گے, شٹل بنا لیں گے, کمپیوٹر بنا لیں گے, سب کچھ بنا لیں گے, انسان نہیں بنا سکتا. انسان سے مراد بھی نہ یہ کہ یہ بدن اور یہ ڈھانچہ, ممکن ہے یہ بھی بنا لے, ٹیکنالوجی ایسی جائے, ممکن ہے یہ بھی بنا لے جیسا کہ آج کل کر رہے ہیں تجربات, لیکن انسانیت اس چیز کا نام نہیں ہے. انسانیت تو اس کھال کا نام نہیں, اس ہڈیوں کا نام نہیں, اس ڈھانچے کا نام نہیں ہے. انسانیت ان اقدار کا نام ہے. انسان جو اس ڈھانچے کے اندر جو چیز موجود ہے وہ انسان ہے حقیقت میں. انبیاء نے انسانوں کو انسان بنایا, یعنی انسانی استعدادوں کو انسان بنایا. یہ کام بشر سے نہیں ہو سکتا, معمولی انسان سے. اسے باقی بھی رکھنا تھا. جب کہتے ہیں ہم اسلامی نظام, اسلامی نظام کا سب سے پہلا کام یہ ہے, روڈ بنانا نہیں ہے اسلامی نظام کا کام. روڈ بھی ہے لیکن اس لیے کہ انسان اس پہ بہتر چل سکے اور انسان بن سکے. اسلامی نظام اس لیے نہیں کہ کھیتی باڑی کر سکے. اسلامی نظام انسان بنانے کے لیے, البتہ اگر انسان بننے کے لیے کھیتی باڑی کی ضرورت ہے تو اس کی بھی تاکید کی ہے. یہ سب اس کے لوازمات ہیں. بنیادی چیز انسان سازی ہے, انسان بنا جانا, انسان بننا. اور بنے, آپ دیکھیں رسول اللہ نے کن لوگوں کو انسان بنایا, وحشی صحرا گردوں کو, بیابان گردوں کو, جن کا کام ڈکیتیاں کرنا, چوریاں کرنا, ڈھاکے مارنا, یہ کام تھا. انہیں انسان بنا دیا, ان کے اندر ایسی اقدار ایجاد کی, پیدا کی, اور وہ انسان بنے. اور ایسے انسان بنے کہ آج ٹیکنالوجی کے زمانے کا انسان بھی اگر انسانی نمونہ اور آئیڈیل تلاش کرنا چاہتا ہے تو اس دور میں ملتا ہے اس کو جا کر, اس سادہ سے ابتدائی دور میں, خچر اور گھوڑے کے دور میں. لیکن یہ جو انسان بنے تھے, عرض کیا تھا کہ انسانیت ایک ایسی چیز ہے کہ اگر بن جائے تو باقی نہیں رہتی بلڈنگ کی طرح, کہ ایک دفعہ بنا لو ہمیشہ کے لیے خیال آسودہ نہیں ہو جاتا. انسانیت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو روزانہ بنانا پڑتا ہے, ہر دن اسے ایجاد کرنا پڑتا ہے, باقی رکھنا پڑتا ہے. رسول اللہ نے انہیں بنا تو دیا, اب انہیں باقی رکھنے کی بھی ضرورت تھی. جب استدلال کرتے ہیں کہ رسول اللہ کی رحلت کے بعد یہ نظام اگر لاگو ہو جاتا تو کیا ہوتا, وہ بھی جواب میں کہتے ہیں کہ خوب ہو گیا, آپ نے دیکھا کہ بہترین نظم و نسق انہوں نے بھی برقرار کر لیا. حکومت ہی چلانا تھی آپ کو, نظام چلانا تھا, وہ چلا لیا انہوں نے, بہترین چلایا, فتوحات ہو گئی, سب کچھ ہو گیا, اسلام کا دائرہ وسیع ہو گیا. یہی چاہیے تھا, اگر علی علیہ السلام ہوتے تو بھی یہی کام کرتے. بس کیا فرق پڑتا ہے, وہ کام جو اس آدمی نے کرنا تھا وہ اس نے کر دیا. کام سے سروکار ہونا چاہیے, انسان سے نہیں. جواب یہ کہ سب کچھ ہوا لیکن وہ سرمایہ نبی وہ بنیاد نبی، یعنی انسانی اقدار، انسانی بنانے کا وہ طریقہ اور وہ منصوبہ وہ رک گیا. بنے ہوئے انسانوں نے انسانیت سے گرنا شروع کر دیا، جو عمارتیں بن چکی تھیں پوسیدہ ہونا شروع ہو گئیں، چونکہ انہیں دیکھ بھال کی ضرورت تھی، انہیں مزید مواد چاہیے تھا روز بروز. اور نئی انسانی دیواریں اور انسانی بنیادیں وہ بننا ختم ہو گئیں. پس رسول اللہ نے ضرور ان کو بنایا، لیکن یہ پوسیدہ ہو گئیں، ان میں دراڑیں پڑنا شروع ہو گئیں. انسانیت کی عمارت کو جو سب سے زیادہ چیز نقصان پہنچاتی ہے وہ کون سی ہے؟ آپ یہاں پر خاص قسم کا بلڈنگ بنانے کے لیے میٹیریل استعمال کرتے ہیں، چونکہ کراچی کی آب و ہوا میں نمی زیادہ ہے، لہذا ایسی عمارتیں بناتے ہیں آپ کے جس میں نمی اثر انداز نہ ہو. کوشش کرتے ہیں کم سے کم لوہا استعمال کریں، اگر کریں بھی تو اس میں ایسی چیزیں لگائیں کہ اس کو زنگ نہ لگے، ورنہ اس نمی کی فضا میں دوسرے دن یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. انسانی عمارت کو بھی کچھ چیزیں اسی طرح زنگ کی طرح کھا جاتی ہیں، جس طرح نمی لوہے کو کھا جاتی ہے، زنگ لگا دیتی ہے. لوہے جیسی مضبوط چیز، لوہا مضبوطی میں ایک ضرب المثل ہے، فولاد. شاعروں نے بھی جب انسانی پختگی اور عزم کی مثال دی ہے تو فولاد سے مثال دی ہے، لیکن فولاد کو بھی زنگ اور نمی کھا جاتی ہے. انسان کے لیے بھی ایک ایسی نمی والی ہوا چلتی ہے، مرطوب ہوا، جس میں ایسے جراثیم ہیں، ایسے اجزاء ہیں کہ اگر انسان کو لگ جائیں، زنگ لگ جاتا ہے انسان کو اور انسان پوسیدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہی لوہا، یہی رسول اللہ کے ہاتھوں میں بنا ہوا فولاد، اگر اس کو مرطوب ہوا لگنا شروع ہو جائے، کسی ساحل کے کنارے پہ آ جائے اور اسے نہ بچایا جائے اس زنگ سے، اس نمی سے، وہ جلدی پوسیدہ ہو جائے گا. یہ اور اس نے ہونا شروع کر دیا. بہت کچھ ہوا، اب وہ ایک الگ باب ہے، جو کچھ اس زمانے میں ہوا، ایک الگ موضوع، الگ فرصت چاہیے اس کو بیان کرنے کے لیے. سب سے بڑا کام جو ہوا وہ محور تبدیل ہو گیا. توجہ فرمائیں، یہ بہت بنیادی نقطہ ہے، خصوصاً عبرت لینے کے حوالے سے. دیدہ عبرت سے اگر کوئی انسان دیکھے کہ کہاں سے فولاد زنگالود ہونا شروع ہوتا ہے، کہاں سے اتنی مضبوط عمارت میں دراڑیں پڑنا شروع ہوتی ہیں، کب ایک نمونہ اور آئیڈیل امت اور قوم وہ خود اس مقام تک گر جاتی ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے منبع دین کو ذبح کر دیا گیا. کیوں ایسے ہوتا ہے؟ اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوتا، جب بھی یہ حالات پیدا ہوں یہ واقعہ اور یہ ماجرا تکرار ہوتا ہے. سب سے بنیادی بات جو ہوئی رسول اللہ کی رحلت کے بعد، وہ محور بدل گیا. لوگوں کی زندگی کے لیے جو محور متعارف کروایا گیا تھا، مرکز، اس محور کو ہٹا کر اس کی جگہ کچھ اور چیزیں آ گئیں، البتہ تدریجن. پھر یہ نقطہ ذہن میں رہے، ایک دن نہیں ہوا یہ کام. یہ اس لیے تدریجن کا کلمہ استعمال کرتا ہوں اور تاکید کہ بہت سارے سوال یہیں سے اٹھیں گے کہ پھر یوں کیوں نہیں ہوا، وہاں کیوں ہوا، وہ اس وقت کیوں ہوا، وہ اس وقت کیوں ہوا. آہستہ آہستہ تدریجن ہوا یہ کام. سب کے سب انبیاء نے وبالخصوص رسول اللہ نے ان کو انسانیت کے راستے پر لانے کے لیے اور انسانی ڈگر پر لانے کے لیے جو کام کیا، وہ یہ کہ ان کی زندگی میں محور ذات خدا کو قرار دیا. انسان خدا کے لیے، یہ ایک جملہ، ایک کلمہ کہ انسان خدا کے لیے ہو جائے، محور ذات خدا ہو، ہر کام میں، سوچ میں محور خدا ہو، عمل میں محور خدا ہو، بولنے میں محور خدا ہو، دیکھنے میں محور خدا ہو. اور یہ ہو گئے تھے، یعنی اس راستے پہ آ چکے تھے. یہ پہلے دور تھے خدا سے، قریب ہوئے جب خدا سے تو انہوں نے یہ کام شروع کر دیا، یعنی خدا کے لیے سب کام کرتے تھے. اور یہ بعید نہ سمجھیں آپ، یہ ہوتا ہے. جن لوگوں کو قربت ہو جائے، محبت ہو جائے، عشق ہو جائے، وہ کرتے ہیں، سب دوسروں کے لیے یہ کام کرتے ہیں. ہے نا مشہور، ابھی بھی یہ بات ہمیں بہت رائج ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اہل بیت سے بڑی محبت ہے، یعنی ہم محب ہیں، وہ ہمارے محبوب ہیں. یہ صرف زبانی دعویٰ ہے یا اس کی کوئی عملی دلیل بھی موجود ہے؟ کوئی نشانی بھی ہونی چاہیے محبت کی. جہاں محبت ہو وہاں تو کوئی علامتیں ہوتی ہیں محبت کی. ایک علامت میں ذکر کرتا ہوں محبت کی، یہ ہوتی ہے محب یعنی چاہنے والا اگر کسی سے محبت رکھتا ہے تو اپنا سب کچھ اپنے اختیار سے نکال کر اپنے محبوب کے اختیار میں قرار دیتا ہے کہ اب میں اپنے اختیار سے کچھ نہیں کروں گا. یعنی بولتا کب ہے؟ اس نے بولنے کی طاقت ہے اور بہت کچھ بول سکتا ہے لیکن نہیں بولتا. کب بولتا ہے؟ جب محبوب کہے یا محبوب چاہے، اپنی مرضی سے نہیں بولتا. کھانا کھاتا ہے کب؟ جب محبوب کو بھوک لگے. پیٹ اس کا ہے، اپنے منہ میں ڈالے گا، لیکن اس وقت اپنے منہ میں ڈالے گا جب محبوب کو پیاس لگے، اس کو بھوک لگے. ہے نا ایک وہ تمثیلی واقعہ جو محبت و عشق کا ہے، لیلا مجنو کا. مجنو کھانا کھاتا تھا لیکن نہ اس وقت جب مجنو کو بھوک لگتی تھی، بلکہ مجنو اس وقت کھانا کھاتا تھا جب لیلا کو بھوک لگتی تھی. یہ بولتا تھا، بات کرتا تھا نہ اس وقت جب مجنو کا جی چاہتا تھا، بلکہ اس وقت بولتا تھا جب لیلا کا جی چاہتا تھا بولے. محبت اسی کو کہتے ہیں، اپنا پورا اختیار کسی دوسرے کے اختیار میں قرار دو، ورنہ محبت نہیں ہے. یہ اپنی مرضی سے بولے تو محبت نہیں، یہ صرف ایک زبانی دعویٰ ہے، شاید وہ بھی اتنا سچا نہ ہو. خدا کی ذات کے لیے سب کچھ کرنا، یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب خدا کے قریب کوئی ہو جائے. یعنی بولے تو خدا کے لیے، سنے تو خدا کے لیے، آئے تو خدا کے لیے، جائے تو خدا کے لیے، اس کا ہر کام خدا کے لیے ہو بس. یعنی اس سے اگر پوچھو کہ کھانا کھا رہے ہو، کھانا کئی مقاصد کے لیے کھایا جا سکتا ہے. کھانا کیوں کھا رہے ہو؟ لذت کے لیے. کھانا کیوں کھا رہے ہو؟ چونکہ بہت اچھا ہے، کھانا اچھا لگتا ہے. کھانا ٹیسٹ کے لیے، کھانا کھا رہا ہوں میں قوی ہونے کے لیے، کھانا کھا رہا ہوں مضبوط ہونے کے لیے. یہ ساری چیزیں کھانے کے عوامل اسباب ہیں. لیکن ایک سے پوچھو کیوں کھانا کھاتے ہو؟ اس لیے خدا کے لیے. کھانا خدا کے لیے کھایا جا سکتا ہے جب مرکز و محور ذات خدا ہو جائے. انسان کا ہر کام خدا کے لیے ہو جاتا ہے. جو کہتے ہیں قربتن اللہ، پوری زندگی قربتن اللہ، تنفس خدا کے لیے ہو. اور رسول اللہ نے ان کو اس حد تک پہنچایا، اتنا اوپر لے کر آئے. یہی لوگ جو اپنے پیٹ کے لیے سب کچھ کرتے تھے، اپنے تن کے لیے سب کچھ کرتے تھے، تن مرکز تھا ان کا، انا سب کام کا محور خود تھے. ایک دن ایسا بھی انہوں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ جب سب چیزوں کا محور ذات خدا ہے، خدا کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. اس دن یہ فولاد تھے، اس دن یہ بہت مضبوط تھے، اس دن یہ نمونہ تھے. یہ ابو ذر و مقداد، وہی ان پڑھ دیہاتی سہرا نورد، آج کے ٹیکنالوجی کے زمانے کے لیے نمونہ انسان ہے، آج اس ماڈرن زمانے کے لیے نمونہ انسان ہے. کیسے نمونہ بن گئے؟ ان کے پاس تو یہ ساری چیزیں نہیں تھیں، ان کے پاس صرف ایک چیز تھی کہ جو کام کرتے تھے خدا کے لیے. اس کو ایک اخلاقی تذکر نہ سمجھیں آپ، یہ اسلامی جہان بینی، اسلامی کائنات شناسی، اسلامی ہستی شناسی، اسلامی آئیڈیولوجی کی اساس الف یہ ہے، بنیاد یہ ہے، اول الدین معرفتہ، کہ سب سے پہلے انسان خدا کو مرکز قرار دے. عبرتیں اگر لینی ہیں ہم نے وہ نامرئی رابطے ان حوادث میں، ان ظلم اور جنایت میں ان ظالموں کے درمیان کشف کرنے پڑیں گے کہ وہ کون سی چیزیں تھیں جو ہل گئیں اور وہ نمونہ انسان یہ گر کے اس حد تک پہنچائے۔ نمونہ کیوں بنے تھے اور گرے کیوں؟ نمونہ اس لیے بنے تھے کہ محور و مرکز ذات خدا تھا۔ اپنے ملک کے لیے تو سب ہی لڑتے ہیں، اپنی خاک کے لیے سب کچھ لڑتے ہیں۔ آپ نے وہ جملہ بہت سنا ہوگا امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کا کہ اپنی سپاہ کو، بسیج کو، رضاکاروں کو، جنگی جنگجوؤں کو بلا کر کیا کہا؟ کہا کہ مبادہ تمہارے ذہن میں یہ بات آئے کہ ہم شط العرب کے لیے لڑ رہے ہیں، مبادہ ذہن میں یہ بات آئے کہ ہم تیل کی جنگ لڑ رہے ہیں، ذہن میں نہ آئے کہ ہم ایران کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم خدا کے لیے لڑ رہے ہیں۔ لہذا اگر کوئی کامیابی نصیب ہوتی تھی تو ہر ایک اپنی طرف اس کو نسبت دیتا تھا۔ مثلا خرم شہر آزاد ہوا، کسی نے کہا فلاں نے کیا، کسی نے کہا فلاں نے کیا، کسی نے کہا اس کمانڈر کی مہارت تھی، کسی نے کہا اس لشکر کی مہارت تھی، کسی نے کس کی طرف، کسی نے کہا اسلحے کے بنا پر، کسی نے، جب باری آئی راہبر پر تو انہوں نے کہا خرم شہر را خدا آزاد کر، یہ خدا نے آزاد کیا۔ اور یہ جملہ آپ کو نظر آئے گا قرآن میں کہ جب رسول اللہ نے وہ کنکریاں پھینکی، ایک روایت کے مطابق شب ہجرت یا کسی جنگ میں تیر جو پھینکا تو خداوند تبارک و تعالیٰ کے ارشاد وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، یہ آپ نے نہیں پھینکا، یہ خدا نے پھینکا ہے۔ بس ہو سکتا ہے ایسے کہ انسان اس مقام تک جا پہنچے کہ انسان کے کام کو خدا کہے کہ یہ تو نے نہیں، یہ میں نے کیا ہے۔ کب؟ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کا مطمئن نظر فقط خدا ہو اور خدا کے علاوہ کوئی چیز نظر میں نہ ہو۔ اس کا میزان ہے، اس کا پیمانہ ہے، صرف زبان نہیں ہے کہ میں خدا کے لیے سب کچھ کرتا ہوں، نہ، اگر زبانیں ہوں، زبانوں پہ اعتماد کریں تو پھر تو ساری دنیا خدا کے لیے کچھ کر رہی ہے۔ جب ساری دنیا خدا کے لیے کر رہی ہے تو پھر یہ عالم اتنا وحشتناک کیوں ہے، اتنا جنگلی قانون کیوں ہے اس میں، اگر سب کی مد نظر خدا ہے؟ خدا کے لیے ہونے کا پیمانہ ہے، کوئی ضابطہ ہے، میزان ہے اس کا۔ اپنے آپ کو بیچ میں سے ہٹائے، لسانیت کو ہٹائے، قومیت کو ہٹائے، وطنیت کو ہٹائے، کمیونٹی کو ہٹائے، اقربا کو ہٹائے، عزیزوں کو ہٹائے، رشتہ داروں کو ہٹائے، فقط یہ اور خدا۔ یہاں تک جب انسان جا پہنچے یہ عروج ہے انسان کا، اب یہاں سے اس نے گرنا شروع کیا۔ عرض کیا تھا نا کہ صدر اسلام میں جہاد کا قانون یہ تھا کہ آپ پر واجب ہے جنگ کرنا، جنگ میں مارے جاؤ گے، مارے جانے کے لیے اور مارنے کے لیے اپنا اسلحہ لے کر آؤ، اپنا گھوڑا لے کر آؤ، گھوڑے کی غذا بھی خود لے کر آؤ، گھاس بھی، چونکہ گھوڑا جتنے دن جنگ پر ہوگا گھوڑے نے کھانا کھانا ہے، گھاس چرنا ہے اس کو، ظاہر چراگاہ میں تو نہیں لے کر جا رہے ہو، ایک صحرا میں ہے وہاں تو گھوڑوں کی چراگاہ نہیں ہوتی، گھوڑے کے لیے بھی خود ساتھ لے کر آؤ، اپنے لیے بھی کھانا لے کر آؤ۔ کوئی شہید ہو گئے، کوئی تنخواہ نہیں ملے گی، کوئی فنڈ نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا آپ کو، اور آ کر جان دے دو رائے خدا میں۔ یہ کیسے کرتے تھے یہ لوگ؟ یہی مجاہدین، اور ایک دوسرے پر سبقت لیتے تھے، یعنی اپنے گھر سے اپنا بھی کھانا، اپنے گھوڑے کا، اپنے اونٹ کا بھی چارہ لے کر چلے، اپنا اسلحہ سب کچھ لے کر، اور جنگ میں پہلے مرنے کے لیے باریاں لگاتے تھے، نوبتیں لگاتے تھے کہ پہلے میں جاؤں گا، دوسرا کہتا تھا پہلے میں جاؤں گا، قورے ڈالتے تھے۔ یہ لوگ اس مقام تک پہنچنے کے بعد ایک دن ایسا بھی آیا، ان کی تنخواہیں مقرر ہو گئیں، تنخواہیں گھوڑوں کی، ایک گھوڑا لو گے اتنے پیسے ملیں گے، دو گھوڑے لو گے اتنے پیسے ملیں گے، خود جس نے شرکت کی، جو صرف دن کو رہے گا اس کو اتنے پیسے ملیں گے، جو رات دن دونوں رہے گا اس کو اتنے پیسے ملیں گے، جو پہلی لائن پہ لڑے گا اس کو اتنے ملیں گے، جو دوسری پہ ہوگا اس کو اتنے ملیں گے۔ جو ساز و سامان پہنچائے گا اس کو اتنے ملیں گے، جو دوسرے کام کرے گا سب کی تنخواہیں مقرر ہو گئی۔ پیسے لے کے تنخواہ خار طبقہ آ گیا، ابھی یہی لوگ انہی کو تنخواہیں دینا شروع کر دیں، اس لیے کہ شاید رغبت دلانے کے لیے، حق زحمت دینے کے لیے، وہ اتنا تھکتے ہیں، اتنے پرخلوص ہیں، چلو ہم بھی بیت المال تو ہے ہی ہے، ان کے اختیار میں قرار دیں۔ ضرور قرار دینا چاہیے، انہوں نے جو کچھ کیا اگر ساری دنیا بھی ان کے سامنے ڈھیر کر دو تو بھی کم ہے جو کچھ انہوں نے کیا یا جو کچھ کر رہے ہیں۔ لیکن ہوا کیا کہ وہ لوگ جن کا مرکز و محور ذات خدا تھی، بیت المال نے ان کی نگاہیں تبدیل کر دیں، نظریں تبدیل کر دیں، خدا سے ہٹ کر بیت المال پہ لگی ہوتی تھی، اب خوشنودی خدا نہیں تھی، قربت خدا نہیں تھی مد نظر، مہینے کی پہلی تاریخ ذہن میں ہوتی تھی، بار بار پوچھتے تھے، کیلنڈر دیکھتے تھے کب آ رہی ہے۔ شروع میں جب یہ کام ہوا، اگر ساتھ ساتھ خدا کی محوریت و مرکزیت کو باقی رکھ کر یہ سب کچھ ہوتا، یہ ان لوگوں کا حق بنتا تھا اور کرنا بھی چاہیے اس وقت بھی آج بھی، لیکن خدا کو ہٹا کر اس کی جگہ پر اگر راشن رکھ دیا جائے، اس کی جگہ اگر تنخواہ لے لے، یہ گراوٹ ہے، یہاں سے نیچے آئے، کئی قدم نیچے آگے، بلکہ کوسوں نیچے آگے۔ اب نمازیں تو خدا کے لیے تھیں، لیکن بول چال خدا کے لیے نہیں تھی، سننا خدا کے لیے نہیں تھا، بیٹھنا خدا کے لیے نہیں تھا، جاگنا خدا کے لیے نہیں تھا۔ اب بہت سارے اور بھی مقاصد، بہت سارے اور بھی اہداف سامنے آ گئے، جس کو ایک جملے میں اگر کوئی ادا کرے تو یوں کہیں گے آپ، اب خدا کے بجائے آہستہ آہستہ دنیا ان کی نظروں میں مرکز و محور بننا شروع ہو گئی۔ یہی خدا پرست تدریجن دنیا پرست ہو گئے، تمام دینی اعمال انجام دیتے ہوئے، وہ جو نامرئی ربط ہے، وہ داغا جو نہیں نظر آ رہا ہمیں اور جس کی وجہ سے تعجب کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک خدا پرست اس نبی کی اولاد کو آ کر ذبح کر دے کہ جس نبی نے اسے خدا پرست بنایا ہے۔ جواب یہ کہ پہلے یہ تو دیکھو کہ نبی کے بعد اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، یہ وہی نہیں ہے جو نبی کے عہد میں تھا، زمین سے آسمان تک فرق ہو چکا ہے، گر چکا ہے نیچے، بھئی عبادتیں تو کر رہے ہیں، نمازیں تو پڑھ رہے ہیں، حج تو کر رہے ہیں، روزے تو رکھ رہا ہے، زکات تو دے رہا ہے، داڑھی تو ہے اس کی، سلام بھی کرتا ہے، جواب بھی لیتا ہے، نیکی کا حکم بھی کرتا ہے، سارے کام تو کر رہا ہے، یہ پھر کیوں کر رہا ہے یہ سارے کام؟ اس وجہ سے یہ سارے کام کر رہے ہیں کہ مرکز قبلہ تبدیل ہو گیا ہے، ہدف پھر گیا ہے نظروں سے، خدا کی جگہ پر غیر خدا دنیا۔ اور انسانی گراوٹ کے لیے جو سب سے زیادہ مؤثر ترین کردار ہے وہ دنیا کا ہے، جو انسان کو اتنا گرا دیتا ہے، اتنا گرا دیتا ہے کہ انسانیت کے زمرے سے ہی باہر نکال دے، اس قدر گراتا ہے نیچے انسان کو۔ اگر آپ جہاز پر سفر کر رہے ہوں، خدا نخواستہ حادثہ پیش آ جائے، گر جائیں، دیکھیں ہڈی پسلی انسان کی نہیں بچتی، چکنا چور ہو جاتا ہے پورا بدن انسان کا، مسخ ہو جاتا ہے، پہچانا نہیں جاتا اتنی بلندی سے گرنے کے بعد۔ لیکن یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جہاز سے گر جانا، آسمان سے زمین پر آ جانا، جس سے انسان کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اس سے بھی زیادہ گہری اور خطرناک گراوٹ یہ ہے کہ جب دنیا انسان کو گرا دے، مقام انسانیت سے جب دنیا گرا دے انسان کو، یہ چلتا پھرتا انسان لاش جب گر جائے، اتنا گر جائے نیچے۔ لہذا معصوم نے فرمایا کہ تمام برائیوں کی، تمام خطاؤں کی، تمام غلطیوں کی، جو ہم جان بوجھ کر کرتے ہیں یا بغیر جان بوجھ کے کرتے ہیں، جو گھر میں کرتے ہیں، گلی میں کرتے ہیں، شہر میں کرتے ہیں، ادارے میں کرتے ہیں، جو غلطی کسی سے سرزد ہوتی ہے کیوں؟ یہ ایک بہت بڑی حکیمانہ بات ہے، اگر انبیاء نہ یہ بات بیان کرتے اور ہمیں کہا جاتا کہ آپ خود ڈھونڈو، ریسرچ کرو، پی ایچ ڈی کرو، تو ہم یہ نقطہ ڈھونڈنے کے لیے خدا شاہد ہے پوری دنیا چھان مارتے اس پہ کتنی پی ایچ ڈی کی جاتی ہے اور اس پہ کتنے تھیسس لکھے جاتے اور کتنے ڈاکٹریٹ اور کتنا اس کے اوپر سرمایہ خرچ کیا جاتا ہے اس ایک نقطے کو پانے کے لیے، اور اس قدر اس کی ہم تشہیر کرتے کہ شاید کسی اور چیز کی نہ ہوتی، یہ راز اور یہ معمہ پانے کے لیے. لیکن آج وہی چیز ہمیں معلوم ہے، کوئی قدر نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ اس وجہ سے کہ انبیاء نے مفت میں ہمارے سامنے رکھ دی، بیان کر دی، اور مفت انسان کو پسند نہیں ہوتا. آپ ایک بہت اچھا اخبار چھاپیں اور مفت بانٹیں، ایک آدمی بھی نہیں پڑھے گا اس کو، اگر اس کے دو روپے رکھ دیں تو پڑھیں گے سب. یہ ہے، اگر آپ بہترین کتاب چھاپ کے چھاپ دیں اور مفت ہو، کوئی ہاتھ بھی نہیں لگاتا اس کو، چونکہ مفت ہے. مفت کا انسان قدردان نہیں ہوتا، سستی چیز کا انسان قدردان نہیں ہوتا. یہ وجہ نے قرآن کو کون ہاتھ لگاتا ہے، نہج البلاغہ کو کون ہاتھ لگاتا ہے؟ خود ہم، ہمارے اس محفل میں سے کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے روزانہ ایک روٹین اپنی بنائی ہوئی ہے، چوبیس گھنٹوں میں سے ایک گھنٹہ قرآن پڑھتے ہیں. مفت میں مل گیا. چوبیس گھنٹوں میں سے کتنے گھنٹے نہج البلاغہ پڑھتے ہیں؟ مفت میں ملی ہے چیز. مفت کی چیز تو پڑھنے کی نہیں ہوتی، لیکن جس پر پیسے لگیں آ کر بتائیں گے جی آج فلاں دانشور نے، فلاں دانشمند نے یہ سائنس کا یہ قانون کشف کیا ہے، اس کو سلیبس میں داخل کرو، اس کے لیے ٹیچر لے کر آؤ، اس کے لیے پروفیسر رکھو، اس کو تنخواہیں دو، پھر ہم اپنی اولاد کو لے کر جائیں، اس کی فیس دو. فیس کتنی ہے؟ فیس فلاں سکول میں ہے اور اس قدر ہزاروں کے روپوں میں، اور پھر اس کے لیے گاڑی کا لے جانے کا آنے کا انتظام کرو. کیوں؟ کہ اس سکول میں نیوٹن کا بتایا ہوا ایک قانون سکھایا جاتا ہے بچوں کو. جیب سے اتنے پیسے دیتے ہیں، اور اسی زمین پر ایک مدرسہ ہے، ایک مرکز ہے علمی، جس میں قرآن کے اسرار سمجھائے جاتے ہیں، خدا کے اسرار سمجھائے جاتے ہیں، اور سمجھانے کے بعد جیب سے پیسے بھی دیتے ہیں کہ یہ پڑھو بھی اور پیسے بھی لو، چونکہ مفت میں ہے. نہ صرف مفت میں بلکہ ادھر سے الٹا ملتا ہے، اس کی طرف جانے کے لیے کوئی تیار نہیں. اپنی اولاد کو بھیجو، کوئی حاضر نہیں. آج اگر معاملہ بدل جائے، یہ تمام یونیورسٹیاں کالج آپ کو وظیفہ دینا شروع کر دیں، آپ کے بچوں کو روزانہ ہزار روپیہ آپ کو ہر مہینے آپ کے بچے کو ملے، اور حوزہ علمیہ میں 10,000 روپیہ فیس ہو جائے آپ کے داخلے کی، آپ دیکھیں ادھر لائن لگی ہوگی، ادھر کوئی بھی نہیں جائے گا، کیونکہ یہ مفت ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا جن کو مہنگی چیز لے کر لذت محسوس ہوتی ہے. پہلے بھی کسی جگہ کہا تھا کہ مہنگائی پوری دنیا کا مسئلہ نہیں ہے، ہم آپ کا مسئلہ ہے مہنگائی. ورنہ بعض لوگ ایسے جتنا مہنگائی میں لذت ان کو آتی ہے اتنا کسی چیز میں نہیں آتی. بعض لوگ جاتے ہیں اپنے ہاتھ سے پیسہ دے کر اپنی اولاد کو تباہ کر رہے ہیں، اور ادھر مفت میں اولاد بنتی ہے ادھر نہیں، کیوں کہ ہدایت مفت ہے. مفت کا کوئی قدردان نہیں ہوتا. یہ قانون جو عرض کر رہا تھا کہ اگر نبی نہ بتاتے، اگر کسی سقراط بقراط نے بتایا ہوتا، اگر کسی نیوٹن گلیلو نے بتایا ہوتا، اگر کسی آئنسٹائن نے بتایا ہوتا، اگر کسی سائنسدان نے بتایا ہوتا، حتی اگر کسی قدیر خان نے بتایا ہوتا، ہیرو ہوتا آج، ریوارڈ ملتے اس کو کہ کیا دنیا کا سب سے بڑا قانون کشف کیا ہے. کون سا قانون؟ کہ انسان جو بھی خطا کرتا ہے، بعض لوگ چاہتے ہیں خطا نہ کریں، نہ کریں غلطی، لیکن پھر بھی کر جاتے ہیں. ہم سب میں سے ہر ایک کی کوشش تو ہے کہ ہم نہ کریں غلط کام، لیکن پھر بھی ہو جاتے ہیں ہم سے غلط کام. کیوں ہوتے ہیں؟ اس کیوں کا جواب دنیا کا، کائنات کا سب سے بڑا راز ہے، اگر کوئی بتا دے تو. عرض کیا نا کہ اگر کسی یونانی نے یہ کام کیا ہوتا، اگر کسی مغربی انسان نے یہ کام کیا ہوتا، تو آج اس کی تصویریں ہمارے لیبورٹریوں میں لٹکی ہوتی. اس قدر اس کے قدردان ہوتے ہیں، ہم عاشق ہوتے ہیں. اتنی اعزازی ڈگریاں دیتے ہیں، اس کے نام پر اپنی علمی درسگاہیں بناتے ہیں، لیکن یہ مفت میں ایک نبی نے چونکہ بیان کر دیا ہے لہذا اس کا کوئی قدردان نہیں ہے۔ سب سے بڑا علمی قانون، پوری دنیا کے نفسیات دان مل کر بیٹھے ہیں، سر جوڑ کے کشف نہیں کر سکتے۔ آپ پڑھ لیں نفسیات کی کتابیں، آج بھی موجود ہیں، جرم کیوں ہوتا ہے، جرم کی نفسیات، مجرم لوگ کیوں بنتے ہیں، یونیورسٹیوں میں باقاعدہ شعبہ ہے، کیوں بنتا ہے انسان مجرم، کیوں گر جاتا ہے انسان۔ آپ توجہ فرمائیں ایک نبی کی زبان سے، حب الدنیا رأس کل خطیہ، حب الدنیا رأس کل خطیہ، تمام خطاؤں کی جڑ حب دنیا ہے، تمام خطاؤں کی جڑ، تمام میں سب چیزیں، اب کوئی مستثنا نہیں ہے، بچہ کوئی خطا کرے، بڑا کوئی خطا کرے، عورت کوئی خطا کرے، مرد کوئی خطا کرے، پڑھا لکھا کوئی خطا کرے، ان پڑھ کوئی خطا کرے، عالم دین کرے، اگر کوئی معمولی انسان کرے، عوام میں سے کوئی کرے، جہاں بھی کوئی خطا کی ہے آپ نے، دین میں خطا کی، دنیا میں خطا کی، گھر میں خطا کی، باہر خطا کی، اپنوں کے ساتھ کی، دوسروں کے ساتھ کی، جو بھی جرم اور خطا اور غلطی ہوئی ہے، اس غلطی کا سرچشمہ حب دنیا ہے۔ ام الخطا، ام الکبائر، یہاں سے سب چیزیں جنم لیتی ہیں۔ اگر گرانا ہے کسی انسان کو، اور اس طرح سے کہ وہ خوش بھی ہو اس گرنے میں، ہنسے بھی اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرے، اس کے اندر حب دنیا پیدا کر دیں، کبھی ناراض نہیں ہوگا آپ سے، اور اس قدر تہ میں جا گرائے گا اس کو یہ حب دنیا کہ اب اسفل سافلین میں سے بہت کرین بھی لگیں اس کو اوپر نہیں اٹھا سکتے، اس قدر نیچے گر جائے گا یہ انسان۔ اس لیے کہ خود دنیا اتنی گری ہوئی چیز ہے، اتنی پست چیز ہے، اور پست چیز کے دامن سے جو ایک دفعہ مس ہو جائے، چھو جائے، وہ بھی پست ہو جاتا ہے۔ دنیا کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں، اور سب سے زیادہ حضرت استاد محترم آیت اللہ جوادی عام علی داما ذلو، ان کا ایک جملہ بہت حکیمانہ جملہ ہے، شاید پہلے بھی بیان کیا ہوگا آپ کے سامنے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کو قیامت میں یا ابھی آج اس کو کہا جائے کہ آپ بھی گلہ شکوے کا حق رکھتی ہو، دنیا سے کہا جائے کہ آپ بھی شکوا کرو، کسی کا کس سے شکایت ہے، کس سے گلہ ہے، بہت حضرت استاد کا بہت ہی حکیمانہ جملہ، کہا کہ یقین جان لو کہ کسی کا بھی شکوا نہیں کرے گی دنیا، کم از کم میرا شکوا نہیں کرے گی، گلہ نہیں کرے گی، چونکہ ہم لوگوں نے حق ادا کیا اس کا، اور اتنی حق شناس ہے کہ جس نے اس کا حق ادا کیا ہے اس کا شکوا نہیں کرے گی، ہم تو دنیا کا حق ادا کرنے والے ہیں۔ لیکن ایسا ایک انسان موجود ہے جس نے دنیا کو بہت رسوا کیا ہے، دنیا کو بہت ہی بہت اس قدر ذلیل و رسوا کیا ہے کہ بے آبرو کر دیا دنیا، صرف اسی کا شکوا کرے گی۔ فرماتے ہیں کہ دنیا پوری انسانیت میں نگاہ دوڑا کے صرف علی ابن ابی طالب کا شکوا کرے گی کہ اے خدا، علی نے مجھے بہت رسوا کیا، اس کے ہاتھوں جتنی میں رسوا ہوئی ہوں کسی اور بشر کے ہاتھوں ایسی رسوا نہیں ہوں، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ علی نے کلام میں بھی دنیا کو رسوا کیا ہے اور عمل میں بھی دنیا کو رسوا کیا۔ کلام میں کیا کہا، یا دنیا، اے دنیا، غری غیری، توجہ فرمائیں، غری غیری، میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دے جا کر، میں تیرے دھوکے میں آنے والا نہیں، میں نے تجھے تین طلاقیں دے دیں، تو بیس بدل بدل کے میرے سامنے نہ۔ اور فرمایا کہ دنیا کی مثال، اب تشبیہات دیکھیں، یہ کلام ہے، اب عمل الگ ہے، یہ تشبیہات ہیں۔ دنیا کیا چیز ہے، فرمایا کہ بکرے کی چھینک، وہ جو نکلتے ہیں غلاظت بکری کی ناک سے، کہا کہ یہ دنیا ہے، چاہیے طالب دنیا جو دنیا کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، چاہیے دنیا؟ بکری جب چھینک مارے تو اس کو لفافے میں بند کر کے لے جاؤ، جا کے گھر میں بتاؤ سب کو دنیا لے کر آیا ہوں، یہ اس کو چاٹو بھی، اس کو کھاؤ بھی، اس کو جو مرضی کرو، یہ دنیا ہے، اس کو تحفہ بھی دو دوسروں کو، یہ دنیا ہے. حقیقت دنیا دیکھنا چاہتے ہو تو یہ ہے. اب جو دنیا کو اس طرح سے ننگا کر کے بیان کرے، اس طرح سے اس کو اریان کر کے لوگوں کے سامنے ذکر کرے، آیا اس کا شکوا نہیں کرے گی دنیا؟ اور دنیا کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا کہ دنیا کوڑی کے ہاتھ میں، کوڑی سمجھ دیں نا، کوڑی جو جزام کے مرض میں مبتلا ہو، ایسے جو کیا کہتے ہیں اس کو فارسی میں، پی سی کہتے ہیں اس کو، یہ گول گوشت گل سڑ کے گر جاتا ہے، مسک ہو جاتا ہے انسان، کوڑی مجزوم جزام میں مبتلا، اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی خنزیر کی انتڑیوں کا نام ہے دنیا. کوڑی جس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، اور وہ بھی خنزیر، اور خنزیر کے جسم میں بھی پھر کون سا اس، وہ بھی اس کی انتڑیاں، آنتے. چاہیے دنیا، بہت دنیا طلب ہو، بہت دنیا چاہتے ہو، یہ دنیا ہے. کوڑی کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی خنزیر کی انتڑیاں ہیں، کون کھائے گا اسے لے کر؟ اور پھر فرمایا کہ دنیا کیا ہے؟ دنیا وہ لوگ جنہیں کچھ میسر آیا انہوں نے چبایا اور ننگلا، اور ننگلنے اور چبانے کے بعد ان کے دانتوں میں کچھ ذرے پھنس گئے ہیں اس مردار کے. ایک مردار تھا جو کچھ لوگوں نے کھایا، کھانے کے بعد کچھ ذرے دانتوں میں پھنس گئی. اب دنیا طلب کیا کر رہا ہے کہ خلال لے کر ان کے دانتوں سے یہ غذائیں نکال نکال کے کھا رہا ہے. کسی کے دانت میں پھنسی ہوئی غذا کوئی کھاتا ہے؟ کتنی ہی بھوکیوں نہ لگی ہوئی ہو، آپ کہیں جی مجھے کوئی ملے زہر ملے کھاتا ہوں، ایک آدمی اپنے دانت میں پھنسی ہوئی بوٹی نکال کے دے دے، کھاؤ گے؟ یہ دنیا ہے، اس قدر پست تو گھٹیا ہے یہ دنیا. اور اگر کوئی اس کے دام فریب میں آ جائے، جس حلیے میں بھی ہو، حب الدنیا رأس کل خطیہ، تمام خطاؤں کی جڑ دنیا طلبی ہے، حب دنیا ہے، اور جو اس کے دامن سے وابستہ وہ گر جاتا ہے. اور جب گرنا شروع کرتا ہے تو پھر اس کی گراوٹ کی کوئی حد نہیں ہوتی. جس طرح سے انسان اگر عروج شروع کر دے، اوپر جانا شروع کر دے، اس کے عروج کی کوئی حد نہیں ہوتی، اگر گرنا شروع کر دے اس کی گراوٹ کی بھی کوئی حد نہیں ہے، گر جاتا ہے انسان، خدا کے بجائے دنیا آ جاتی ہے. اور دنیا جب مرکز آ جائے، دنیا جب محور آ جائے، دنیا دار پھر کسی کام سے ٹلتا نہیں ہے. جتنے درندے آپ کو نظر آتے ہیں بشریت کے روپ میں، کس نے ان کو درندہ بنایا؟ حب دنیا نے. جتنے وحشی آپ کو نظر آتے ہیں، حب دنیا نے. آپ ایک ایک فرد کو لے لیں اور ایک ایک ملک تک پہنچ جائیں. اس وقت امریکہ درندہ ترین ملک دنیا میں صرف حب دنیا کی وجہ سے ہے. اگر حب دنیا نہ ہو یہ کام نہیں کرے گا. اگر ایک فرد معمولی سا اپنے گھر میں درندہ اور وحشی ہے، حب دنیا کی وجہ سے، کسی بھی لباس میں ہو. توجہ فرمائیں، آپ یوں نہیں کہ مسلمان ایک طرف ہو جائیں اور دوسرے ایک طرف، مسلمانی اور غیر مسلمانی نہیں ہے، زبان سے کیا کہہ رہے ہو یہ نہیں ہے معیار. اب معیار یہ دیکھنا ہے کہ کون حب دنیا رکھتا ہے. جو حب دنیا رکھے گا وہ گر جائے گا، اتنا گرے گا، اتنا گرے گا، جو خنزیر کی انتڑیاں کوڑی کے ہاتھ سے لے کر کھا سکتا ہے وہ سید الشہداء کو قتل نہیں کر سکتا. جو دوسروں کے دانتوں میں پھنسی ہوئی مردار کی بچی کھچی غذا چبا سکتا ہے وہ اہل بیت نبی پر ظلم نہیں کر سکتا. جو بکری کی چھینک کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، وہ اہل بیت پر ظلم نہیں ڈال سکتا. جو اتنا گر جائے اسے کیا معلوم اہل بیت کون ہے. اب آئے دیکھیے کہ سید الشہداء کے سامنے کون طبقہ کھڑا ہوا ہے؟ کوئی عنوان ان کو نہیں دینا چاہیے. حقیقت یہ ہے, نہ کہا جائے یہ بنو امیہ تھے. بنو امیہ کہنے سے یہ پردوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں, اور بنو امیہ کہنے سے عبرت کی دید کے سامنے رکاوٹ آ جاتی ہے. عبرت نہیں لے سکتے ہم ان سے اگر ان کو ہم بنو امیہ کہیں. جو نام بھی ان کو دیں گے آپ, وہ شاید ان کے لیے مناسب حجاب بن جائے. بہترین لقب ان کے لیے یہ کہ یہ سب کے سب دنیا پرست طبقہ تھا, اور ان کے مقابلے میں جو سید الشہداء کے ساتھ انصار موجود تھے, یہ خدا پرست طبقہ تھا. مقابلہ ان دو میں تھا, اور نہ خدا پرستی اس زمانے میں مخصوص ہے, نہ دنیا پرستی کا وہی زمانہ تھا. دنیا پرستی ہمیشہ انسان کو خدا پرست کے مقابلے میں لے آتی ہے. عمر سعد ایک نمونے کے طور پر. عمر سعد کا نسب تو جانتے ہیں آپ, اتنے بڑے نسب کا آدمی تھا, یہ قابل احترام نسب لوگوں کے اندر. اس سالار قادسیہ کا بیٹا, پھر خود عالم اور فاضل عمر سعد کوفہ میں معروف تھا علم و فضل میں, عالم تھا یہ. اس لیے کہ جس نے عمر سعد کا مشورہ دیا تھا عبید اللہ کو کہ اس کو والی بناؤ, بہت سوچ سمجھ کے اس نے دیا تھا. انہوں نے کہا کہ اگر آپ ایک عام آدمی کو بھیجو گے اور مقابلے میں سید الشہداء, بات بنے گی نہیں, جنگ کچھ اور رخ اختیار کر جائے گی. اس لیے کہ سید الشہداء کوئی تاجر نہیں, کوئی بزنس مین نہیں, کوئی فیکٹری کے مالک نہیں, کوئی قبیلے کا سردار نہیں, کوئی یہ چیز نہیں ہے. سید الشہداء, اب جو ان کے پیروکار ہیں وہ تو کسی اور نام سے جانتے ہیں, یعنی وہ تو امام سمجھتے ہیں, لیکن جو امام نہیں سمجھتے عام مسلمان, وہ آپ کو ایک عالم سمجھتے ہیں. آج بھی اہل سنت سید الشہداء علیہ السلام کو ایک صحابی سمجھتے ہیں, ایک امام سمجھتے ہیں, ایک عالم سمجھتے ہیں, کہ بہت بڑے علماء میں سے تھے. کہتے ہوں حضرت صادق علیہ السلام بہت بڑے علماء میں سے تھے, جو احترام کرتے ہیں اہل سنت, ایک عالم جو احکام دین سے آشنا, مسائل شرعیہ سے آشنا. اس کے مقابلے میں اگر کسی کو بھیجنا ہے تو پہلے تو علماء کی تائید ہونی چاہیے, دوسرا یہ کہ جس کی سرپرستی اور سرکردگی میں بھیجنا ہے وہ خود عالم ہونا چاہیے. اس لیے کہ تم کسی عام آدمی کے مقابلے میں نہیں بھیج رہے ہو, ایک عالم کے مقابلے میں بھیج رہے ہو ایک لشکر. عبید اللہ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی. ویسے بڑے بڑے وہاں پر موجود تھے درندے, شمر کو پہلے دن ہی کہہ دیتا, شمر سے بھی بڑے درندے موجود تھے. لیکن عمر سعد کا انتخاب ہوا. عمر سعد دیکھیں آخر تک فیصلے کی قوت اس میں نہیں تھی, آخر تک مردد رہا, جھجکتا تھا کہ میں کس طرح حسین علیہ السلام پر ہاتھ ڈالوں, کس طرح سے یہ کام کروں. شمر کو جو بھیجا گیا وہ عمر سعد کے خط کی وجہ سے بھیجا گیا. عمر سعد نے خط لکھا کربلا سے کہ اگر اجازت دو, عبید اللہ سے اجازت مانگی کہ اگر تم اجازت دو تو میں حسین علیہ السلام کو اسیر کر کے, چونکہ اسیر کرنا مشکل نہیں ہے, ہم ان کو اسیر کر لیتے ہیں اور اسیر کر کے ان کو دمشق پہنچا دیتے ہیں, تمہاری گردن پر بھی خون نہیں آئے گا, میری گردن پر بھی خون نہیں آئے گا, چونکہ اگر ہم نے شہید کر دیا تو لوگ ہمیں پوچھیں گے کہ کیا کیا تم نے, نواسۂ رسول کو شہید کر دیا, اور یہ خون گردن پہ لینا آسان نہیں ہے. عمر سعد ڈر رہا تھا. یہ اس نے خط لکھا, خط کے جواب میں عبید اللہ نے شمر کو خط کا جواب دے کے بھیجا کہ لگتا ہے کہ اس کے دل میں تردید ہے, اگر کل تک کام تمام کر دے تو ٹھیک ہے, ورنہ تو سنبھال لے لشکر تیرے حوالے. بس عمر سعد کا انتخاب ایک اس کے علم کی وجہ سے تھا, ایک اس کے دینی شخصیت ہونے کی وجہ سے تھا. لیکن ایسے نہیں کہ عمر سعد کو کہا کہ یہ کام کرنا ہے وہ بھی اٹھ کے تیار ہو گیا اور صرف قربانی دے رہا ہو. یعنی بہت بڑا بنو امیہ کا خادم اور بہت بڑا بنو امیہ کا حامی ایسے بھی نہیں تھا. عزت کرتا تھا سید الشہداء کی, احترام کرتا تھا, بنو امیہ کا تو احترام بھی نہیں تھا اس کے دل میں. پھر کیوں اس نے یہ کام کیا؟ توجہ فرمائی, یزید کی حکومت مضبوط کرنے کے لیے اس نے یہ کام نہیں کیا, عبیداللہ کے ساتھ وفاداری کے لیے یہ کام اس نے نہیں کیا, کچھ بھی اس کی نظر میں نہیں تھا. اس کی نظر میں صرف ایک چیز تھی. جب اس کا انتخاب کیا گیا, چونکہ مناسب شخصیت تھی, یہ معتدل میانہ رو جس میں کوئی نزاعی شخصیت نہیں ہے, اس کو بھیجا تاکہ لوگ جب سنیں کس کا بیٹا گیا, قادسیہ کے سالار کا بیٹا گیا, ایک عالم فاضل آدمی بھیجا اور اس نے جا کر مخالفت کی حسین علیہ السلام کی, تو لوگ پھر تھوڑا سوچیں گے. ظاہراً کچھ نہ کچھ تو ہوگا جس وجہ سے ایک عالم خامخواہ میں تو کسی کے مقابلے میں نہیں اٹھتا. جب تک بیچ میں کوئی علمی مسئلہ, کوئی دینی مسئلہ, کوئی خدائی مسئلہ نہ ہو. پھر علماء سے اس کی تائید کروائی گئی, لیکن شرط عبیداللہ کی کیا تھی؟ عبیداللہ کی کمزوری کیا تھی؟ معاف کرنا, عمر سعد کی کمزوری کیا تھی جس سے عبیداللہ نے فائدہ اٹھایا؟ عمر سعد کی فقط ایک کمزوری تھی, حب دنیا, اور یہ بہت بڑی کمزوری تھی. یہ ایک نہیں تھی, یہ پوری کائنات کے برابر کمزوری تھی. کسی میں بھی آ جائے وہ عمر سعد بننے سے ٹلے گا نہیں. کوئی دنیا پرست جو بھی ہوگا وہ عمر سعد بن سکتا ہے. صرف ایک عبیداللہ آ کے پیشکش تو کرے اس کو. آپ نہ لو لوگوں کے حلیے پر, نہ جو لوگوں کی باتوں پر. دنیا پرستوں کو اگر دیکھنا ہے, ایک عبیداللہ ایک پیشکش لے کر آئے, چھوٹی سی, بہت چھوٹی سی پیشکش لے کر آئے, دیکھو کہ کس طرح سے دنیا پرست عمر سعد کے روپ میں باہر آتے ہیں, کس طرح سے لبادے اتارتے ہیں, اور ہر انسان اس زمین کا عمر سعد بن کر کس طرح اٹھتا ہے. بڑی بڑی مسندوں پر بیٹھے ہوئے, بڑی بڑی مسندوں پر بیٹھے. شرطیہ جملہ کہہ رہا ہوں میں, حب دنیا جس کے اندر ہو, کوئی بڑی چیز نہیں دیں, چھوٹی سی کوئی چیز پیش کر دو. عاشق دنیا اگر ہے تو ٹلے گا نہیں. آج بہت سارے لوگ ہیں لعنت کرتے ہیں عمر سعد کو, لعنت, دعا زیارت عاشورہ میں بھی ہے, لعنت اللہ عمر سعد, عمر ابن سعد پر لعنت ہو خدا کی. اگر یہ حب دنیا رکھتا ہے تو یہ اپنے اوپر بھی لعنت کر رہا ہے. چونکہ خود ایک عمر سعد ہے. عمر سعد دو طرح کے ہیں, ایک وہ عمر سعد جس کو پیشکش ہو چکی ہے, اور ایک وہ عمر سعد جس کو ابھی تک کسی نے کوئی پیشکش نہیں کی. فرق یہ ہے اس عمر سعد میں اور اس عمر سعد میں, لعنت کرنے والے عمر سعد میں اور جس پر لعنت کر رہا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ اس کو ایک پیشکش ہو چکی ہے, یہ انتظار میں ہے کہ کوئی مجھے بھی پیشکش کرے. ٹلے گا یہ؟ خدا شاہد ہے نہیں ٹلے گا یہ. عمر سعد سے بڑا پڑھا لکھا ہو یا چھوٹا ہو, اس سے اچھا اس کا ماضی ہو, نصب ہو یا نہ ہو, صرف حب دنیا ہو اس کے اندر. یہ لوگ گرے, رسول اللہ نے ان کو خدا پرست بنایا تھا, لیکن ان 25 سالوں میں یا ان 30 سالوں میں یا ان 35 سالوں میں یہ اتنے گرے نیچے کہ خدا پرستی سے گر کر دنیا پرست بن گئے. حقیقت میں اس لشکر کو دنیا پرستی کھینچ کر لے آئی تھی کربلا میں, اور ہمیشہ دنیا پرستی کا یہ قانون ہے. جو بھی دنیا پرست ہوگا وہ یہ کام کر سکتا ہے, خواہ وہ اسلام کی پہلی نسل ہو یا اسلام کی 28ویں نسل ہو, ہمیشہ ایسے ہوگا. جب بھی حق کے مقابلے میں کوئی نظر آئے گا دنیا پرست نظر آئے گا, اور اس کمزوری سے جو فائدہ اٹھا لے. کوئی, میں نے عرض کیا نا, کسی قسم کی کوئی استثناء نہیں ہے. حب الدنیا راس کل خطیہ, آپ اپنے چھوٹے موٹی خطائیں ہماری, فرق ہم میں اور ان میں کیا ہے؟ میں بہت اچھا انسان ہوں. کیوں؟ کسی نے آج کل پیشکش نہیں کی کسی نے, اس لیے بہت اچھا ہوں. آج تک کسی نے رشوت دی نہیں، آج تک کسی نے کوئی پیشکش نہیں کی، لیکن ایک وہ زمانہ تھا کہ رسول اللہ کے سامنے آئے جناب ابو طالب سے آ کر کہا کہ اپنے بھتیجے سے کہو کہ ہم تمام قریش کی سرداری ان کو سونپ دیتے ہیں، اور قریش کی سرداری آپ یہ نہ کہ ایک قبیلہ تھا قریش، قریش کی سرداری یعنی پورا علاقہ، پورا یثرب، پورا حجاز، اس وقت کی پوری دنیا، اور کہا کہ اگر ان کو سواریاں چاہیے، اس زمانے کی سواریاں، کہا کہ ہم سرخ گھوڑے، سرخ گھوڑے آج کی لینڈ کروزر کہیں آپ، ہم یہ دیتے ہیں، ایک دو نہیں پورا استبل کے استبل دیتے ہیں، خود انتخاب کریں، سرخ اونٹ دیتے ہیں ہم ان کو، اور کیا دیتے ہیں، خود ڈھونڈے جا کر مکہ کی خوبصورت ترین لڑکی جس پر ہاتھ رکھے ہم ان کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ پیشکش ہوئی نا، یہاں پتا چلتا ہے کہ کون حب دنیا رکھتا ہے کون نہیں۔ جس کو پیشکش ہو جائے اور ٹھکرا دے وہ اچھا ہے، نہ وہ جس کو ابھی تک کوئی پیشکش ہوئی نہیں، وہ اس وجہ سے پاکباز ہے چونکہ آج تک دیا کسی نے نہیں اس کو، ورنہ ہر فرد، ہر فرد عمر سعد جو بھی حب دنیا رکھ ٹلے گا نہیں۔ اور یہ تجربہ کر لو، اگر ہم 10 روپے سے، 100 روپے سے، 1000 روپے سے نہیں ٹلتے تو یقین جان لو کہ رے کی حکومت سے ٹلنے والے نہیں ہیں ہم۔ اگر کوئی مجھے 1000 روپے پیشکش کرے گا، یہ لو مولانا یہ کام کر دو، اور میں کہوں ٹھیک ہے کوئی دیکھتا نہیں ہے، تو اگر میں ہوتا کربلا میں اور مجھے عبید اللہ کہہ دیتا کہ یہ رے کی حکومت کا پروانہ ہے اور جاؤ یہ کام کرو، تو میں ٹل جاتا۔ عبرت اسی چیز کو کہتے ہیں، انسان یہاں سے گرتا ہے، حق کے مقابلے میں یہاں سے آ جاتا ہے حب دنیا، اور بدترین دنیا داری وہ ہے جو دین کے سائے میں ہو، بدترین دنیا داری۔ یہ جملہ استاد الاساتذہ حضرت آیت اللہ علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ کا فرمایا کہ بدترین دنیا داری، کبھی ترین دنیا داری، نجس ترین دنیا داری، پلید ترین دنیا داری وہ ہے جو دین کے نام پر کی جائے۔ اور عمر سعد ایک دینی انسان تھا، چونکہ دینی انسان کے مقابلے میں گیا تو دینی کے مقابلے میں دینی جا سکتا ہے، غیر دینی انسان نہیں بھیجتے، یہ مہارت ہے۔ آج بھی امریکہ اگر اس کو کسی دینی گروہ سے مقابلہ کرنا ہے تو کبھی بھی اس کے مقابلے میں سیکولر گروہ نہیں بھیجے گا، کبھی بھی اس کے مقابلے میں لائک کو نہیں بھیجے گا، کبھی بھی اس کے مقابلے میں کمیونسٹ کو نہیں بھیجے گا، جیسے آج ہو رہا ہے، مسجد کا جواب مسجد سے دے رہا ہے، عالم کے مقابلے میں عالم کھڑا کرے گا، دینی کے مقابلے میں دینی گروہ کھڑا کرے گا۔ مقابلہ ہوتا ہی اسی لیے، ٹھنتی اسی وجہ سے ہے، لیکن کمزوری پہلے جانچ لیتے ہیں کہ اس میں حب دنیا ہے یا نہیں، پہلے پڑھو اس کو، حب دنیا ہے یا نہیں اس میں۔ اگر کوئی خریدنا ہو انسان، بہت آسان ہے، صرف اتنا پتہ چل جائے یہ حب دنیا رکھتا ہے۔ کربلا سے بڑا ظلم کروا سکتے ہیں آپ اس کے ذریعے سے جو بھی ہو، یعنی یہ وہ مطلب ہے جو ثابت کرنے کے لیے بھی تیار ہوں کہ ہو سکتا ہے، اور کیا ہے لوگوں نے۔ یہ تو نواسا ہی رسول تھے، حب دنیا رکھنے والا خود رسول اللہ کو بھی شہید کرنے کے لیے تیار ہے، تمام انبیاء کو قتل کرنے کے لیے تیار ہے رے کی حکومت کے بدلے میں۔ ایک پوسٹ چھوٹی سی دے دیں کسی کو، ایک چابی کسی کو دے دیں، اس ایک چابی کے بدلے میں، یہ بھی ایک دنیا کا ایک نمونہ ہے، مظہر ہے۔ آسان نہیں ہے دیندار بننا، انسان بننا، اس مقام عروج تک جا پہنچنا کہ جان سے گرے نہ انسان، گر کے یعنی بدر کے میدان پہ اتنی عروج پر ہے لیکن کربلا کے میدان پہ اتنا گرا ہوا ہے، وہی انسان، وہی اہل بدر کی اولاد ہے، یہ وہی لوگ ہیں۔ اور یہ عبرت ہے اس میں، کربلا کو اگر دیدہ عبرت سے دیکھنا ہے تو یہاں دیکھے انسان پرکھے اپنے آپ کو کہ میں آج کہاں ہوں، میں کس لشکر میں ہوں؟ یقیناً میں کسی لشکر میں ہوں آج، یا حسین کے لشکر میں یا عمر سعد کے لشکر میں۔ کہاں سے پتا چلے؟ نعرہ میرا سنا جائے، میری تقریر سنی جائے، میری باتیں سنی جائیں؟ نہ، باتوں سے نہیں پتا چلے گا میں کدھر ہوں۔ یہ دیکھا جائے کہ مجھ میں حب دنیا ہے یا نہیں، میں خدا پرست ہوں یا دنیا پرست، محور خدا ہے یا دنیا۔ اگر محور خدا ہے تو سید الشہداء کے ساتھ ہوں، آج بھی سید الشہداء کے ساتھ ہوں، اور اگر محور دنیا ہے تو آج بھی عمر سعد کے ساتھ کھڑا ہوں۔ فرق یہ ہے کہ میں نے کیوں تیر نہیں مارا؟ اس لیے کہ مجھے پیشکش نہیں کی گئی، کچھ سامنے نہیں رکھا گیا، ورنہ تیر مارنے کے لیے آج بھی تیار ہوں۔ کتنے آج دینی لوگ ہیں جو آپ سنیں گے، تیر بھی مار رہے ہیں، زبان کا تیر مار رہے ہیں، قلم کا تیر چلا رہے ہیں، تالیف و تصنیف کی تلواریں چلا رہے ہیں، مقصد سید الشہداء پر۔ وہی پیشکش جو عمر سعد کو ہوئی تھی، وہی اولاد عمر سعد کو بھی ہوئی ہے۔ ایک منصب، ایک مقام، ایک پوسٹ، کچھ مال، کچھ دنیا، دو دن کی۔ اور یہ بہت دردناک داستان ہے، اب اس سے زیادہ اس کو آگے کھولا نہیں جا سکتا۔ بس دیدہ عبرت سے اگر انسان کربلا کو دیکھے، آنکھیں کھل جاتی ہیں انسان کی، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں انسان کے، کہ ایک عمر سعد تھا اس دنیا میں، اس تاریخ میں، ایک شمر و خولی ہے اس میں، یہ زمین بھری ہوئی ہے دنیا پرستوں سے، اور بدترین دنیا داری جو دین کے نام پر ہو، نمازیں پڑھ کر جو دنیا داری ہو، حج کر کے جو دنیا داری ہو، علم رکھتے ہوئے جو دنیا داری ہو، علم کے نام پر جو دنیا داری کر رہا ہوں، کہ انشاءاللہ خداوند ہمیں وہ دیدہ بصیرت عطا فرمائے کہ ہم کربلا سے عبرت لے سکے۔ اور انشاءاللہ خدا آپ سب کو اور ہم سب کو انشاءاللہ خدا پرست بنائے، نہ دنیا پرست۔ وقت تمام ہے،
دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ ہم اس پروگرام کو آگے بڑھائیں۔ آپ آزاد اعلان کریں۔